حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ سلسلے کی اگلی ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہماری سعادت ہے دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ عز وجل ان سے ہم علم و حکمت سے مالا مال مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہلاً وسہلاً و مرحباً۔ آپ کو یاد ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلوں میں ہم نے تقوی کی بات کی ہے، رمضان المبارک کے حاصل کی بات کی ہے، اور روزے شریف کی حاصل جو ہے اس کا کہ ہمیں کس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، روزے کی ایکٹیویٹی سے رمضان المبارک کی اپرچونیٹی سے، رمضان المبارک کا جو یہ سنہری موقع ہمیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، یہ ہم پچھلے سلسلوں میں اس پر بات کر چکے ہیں۔ ذہن سازی الحمدللہ مفتی صاحب نے ہماری بہت پیاری کی تھی۔ دیکھیے، دنیا میں بھی یہ معمول ہے کہ جب کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، اور ٹارگٹ کے اگینسٹ میں جب پرفارمنس مینجمنٹ کی جاتی ہے، کارکردگی کو ناپا ماپا جاتا ہے، تو کارکردگی کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے، اور ان عوامل کو دیکھا جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیزوں میں اس نے کتنے کتنے نمبر لیے ہیں، تو اس کے حساب سے پرفارمنس یا کارکردگی بنائی جاتی ہے۔ تو کوئی جو ہے نا وہ اے پلس گریڈ لے لیتا ہے، تو کوئی اے گریڈ لیتا ہے، تو کوئی بی لیتا ہے، فیل ہونے والے فیل بھی ہوتے ہیں، کمزور ہونے والے کمزور بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ٹارگٹ کا اور جو ہم نے ایکٹیویٹیز سے حاصل کرنا ہے اس کے بارے میں تو ہماری ذہن سازی ہو چکی ہے۔ اب جو کام ہم کریں گے اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، شناخت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، میں اس ٹارگٹ کے پیچھے کیوں دوڑوں، اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا، وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کیوں اس کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس ڈگری کی کیا ایسی ویلیو ہے، سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ آج یہ باتیں ہم مفتی صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، ماشاء اللہ آپ نے جو تقوی کی ڈگری ہے، یہ مثال کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ نے ہمیں بڑا تحریک دی، موٹیویٹ کیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی طالب علم جب کسی ڈگری کو پرسو کرتا ہے تو وہ اس کی جو ہے نا فائدوں پر نظر رکھتا ہے، اس کی اہمیت پہ نظر رکھتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تقوی کا جو یہ جو نعمت ہے، جوہر ہے، ذرا اس کی ہمیں اس کے فوائد بتائیے کہ کسی کو شخص کو تقوی حاصل ہو جائے گا تو دنیا و آخرت میں کیا کیا فوائد اسے ملیں گے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے اس کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے دو تین سلسلوں سے میں جو یہ گفتگو ہماری تھی، وہ بنیادی جو جس کو کہتے ہیں کہ مرکزی خیال کہہ لیں ہماری ساری گفتگو کا، وہ یہی تھا کہ یعنی ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے،
زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے،
مرحبا،
اور روزوں کا بھی ذکر آیا رمضان کی مناسبت سے،
جی جی،
روزوں کے اندر جو حکمت ہے اور روزوں سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے آخری سلسلے میں، اس میں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ روزوں سے مقصود کیا ہے، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی، دنیا کے اندر مسلمان کو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور روزوں سے بھی یہ مقصود ہے کہ مسلمان پرہیزگار بن جائے.
مرحبا.
دیگر عبادات کے حوالے سے بھی قرآن کریم کی آیات ہیں مطلقاً, اس طرح نماز کے حوالے سے بھی.
ٹھیک.
تو یہ تو ہوا کہ زندگی کا مقصد ہے عبادت.
ٹھیک.
اور اعمال صالحہ, اس کا نتیجہ ہے تقوی, اور تقوی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم آخرت میں فلاح و کامرانی حاصل کریں. اس پر پہلے بھی کلام ہو چکا تھا.
صحیح.
تو اس اعتبار سے بھی ایک تو تقوی کی جو اہمیت ہے اور ضرورت ہے, اس کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے. مزید یہ کہ بزرگوں کے اقوال,
ٹھیک ہے,
اس کے اندر جب وہ ہم نظر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, تو اس سے بھی تقوی کا کی جو اہمیت ہے نا مسلمان کی زندگی میں, اور خاص طور پہ اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے, وہ بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے. ایک بزرگ کا قول ہے,
ٹھیک ہے,
فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے.
اوکے.
یہ مثال بھی یاد رکھ لیں گے تو ہمیں دونوں تینوں چیزوں کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں فلسفہ کہہ لیں اس کو, دونوں تینوں چیزوں کی حقیقت, دنیاوی زندگی کی بھی آخرت کی بھی. اس لیے کہ مسلمان صرف دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہی
وہ
نہیں دیکھتا, اس کا مطمع نظر تو آخرت ہوتا.
ڈیفینیٹلی.
تو اب دنیا کی زندگی کی حقیقت انہوں نے یہ بیان کی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر ہے,
ٹھیک ہے,
اور ایک سمندر کا کنارہ ہوتا ہے, ساحل ہوتا ہے.
اوکے.
وہ ہے آخرت.
اچھا اچھا اچھا.
اب آخرت اس کا کنارہ ہے, تو دنیا میں جب سمندر عبور کرنا ہے اور ساحل پر پہنچنا ہے, اپنے کنارے تک جانا ہے, تو اب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
سمندری سفر کے اندر جو ہے وہ کشتی
چاہیے,
سمندری جہاز جو ہے وہ, اس میں آپ سوار ہو جائیں گے تو وہ لے کر جائے گا.
ٹھیک ہے.
آپ کو آپ کی جو منزل مقصود کہیں یا منزل مراد کہہ لیں, وہاں تک وہ پہنچائے گا.
صحیح.
تو بزرگ کہتے ہیں دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے, آخرت اس کا کنارہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور تقوی جو ہے اس میں, تقوی کی مثال کشتی کی طرح ہے.
اوکے.
تو اگر اس تقوی کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو بخیر و عافیت, اچھائی کے ساتھ آپ آخرت کے کنارے تک پہنچیں گے.
سبحان اللہ.
ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا کے سمندر میں غرق ہونے کی صورت میں آخرت کا وہ کنارہ نہیں ملے گا کامیابی کے ساتھ. تو یہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے, آخرت پر نظر رکھنی چاہیے. آخرت تک جانا ہے, اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری والی زندگی. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ معزز تم میں سے وہ ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے مل جائے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے جو ہے وہ کوئی مرتبہ, کوئی مقام,
مرحبا,
وہ مل جائے.
مرحبا.
تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی علامت اور نشانی اور دلیل کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. جو جتنا okay. زیادہ متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ معزز ہے.
مرحبا.
اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا مانگا کرتے تھے, اور آپ کی دعا یہ ہوتی تھی, اللہ انی اسألوک الہدا والتقا والعفاف والغنا.
اللہ,
اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, پرہیزگاری کا, عفاف کا, عفت کا, اور غنا یعنی لوگوں سے بے نیازی کا, میں غنی ہو جاؤں, میں دل کا غنی ہو جاؤں. تو یہ دعا بار بار کی جاتی تھی. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے, ان اللہ یحب المتقین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے.
ٹھیک.
تو کس کا دل نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تو سب ہوتے ہیں.
صحیح.
لیکن اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اس طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر جو جس طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہی ہے.
اوکے.
کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرنی ہی کرنی ہے.
جی جی.
اور دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کامل محبت, اس کی معرفت بھی زیادہ ہو اور محبت بھی کامل ہو. لیکن اصل تو کامیابی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کے اندر ہمارا شمار ہو جائے,
سبحان اللہ,
وہ علامات ہمارے اوپر ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا, ان اللہ یحب المتقین, کہ بے شک اللہ متقین پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. تو اب اگر تھوڑا سا اور غور کرے نا مسلمان, تو اسے یہ پرہیزگاری کا مفہوم خود بخود ان آیات بینات سے نکلتا ہوا نظر آئے گا. اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. دوسری آیت مبارکہ مشہور و معروف ہے, جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے محبوب آپ فرما دیں, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں, اطاعت میں, ان کی پیروی میں زندگی بسر کرنا, یہ حقیقت میں تقویٰ ہے.
مرحبا.
جس طرح
مرحبا
وہاں اتباع کرنے والے کو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, اسی طرح اس آیت کو ساتھ میں لائیں ان اللہ یحب المتقین، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار، آپ کی سچائی کے ساتھ اطاعت اور اتباع کرنے والے متقی ہیں، اور متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، آپ کی پیروی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی میں بہرحال تقوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے،
ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ نے بہت پیارا آخر میں جو مدنی پھول دیا ہے کہ جو ہے نا وہ حقیقتا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہی متقی ہیں۔ عموماً تحریروں میں اور جو مضامین ہیں اس میں جو یعنی دین سے اتنے زیادہ قریب لوگ نہیں بھی ہوتے اور وہ اپنے تئیں چند مضامین پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو معلومات جمع ہو گئی ہیں، تو اس قسم کی تحریرات تو وہ ان کی نظروں سے بھی گزر جاتی ہیں کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں،
حجت الوداع کا خطبے میں،
جی ہاں جی ہاں، تو یہ مضامین ملتے ہیں تحریروں میں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، اور تقویٰ اور جو پرہیزگاری ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا درجات کی بلندی کا یا حصول کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں تو ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا تقوی کا جو مبہم تصور ایک ان کے ذہن میں ہو جاتا ہے، اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ جو یہ سارا ہے باتیں بتائیں آپ کو تقوی کے بارے میں یہ باتیں، لیکن تقوی ہے کیا، آپ سمجھتے کیا ہے تقوی، تقوی ہونا چاہیے، آپ نے اپنی بات کے حوالے سے اس کو کوٹ بھی کر دیا، اور بظاہر دیکھا جائے تو ان کی ذات سے تقوی جھلک رہا ہے یا چھلک رہا ہے، اس یہ ایک الگ ہی جو ہے نا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ تقوی ہے کیا، اصل میں تعریف اس کی کیا ہے، اور اس میں جو آپ نے ماشاءاللہ سینٹرل آئیڈیا تو بتا دیا کہ حقیقتا جو سنت رسول پر عمل کرے وہی متقی ہے، تو اس کو تھوڑا میں چاہوں گا کہ اس کانسیپٹ کو تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ، شرح کے ساتھ آپ ہمیں سمجھائیے تاکہ تصور جو ہے اس کی تعریف وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے۔
ہمارے سلسلے کا عنوان ہی یہ ہے علم و حکمت کی باتیں۔
جی جی،
اب دین کی باتوں کے اندر جو چند چیزیں ہیں نا مسلمان کے حوالے سے، تو انہی پر جتنی زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کا جتنا مطالعہ کیا جائے گا،
جی جی،
اور قرآن و حدیث سمجھنے والے اور سمجھ کر عمل کرنے والے جو بزرگان دین ہیں ان کے اقوال کا، ان کے افعال کا، ان کے افکار کا، ان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، تو ہمیں سیدھی راہ جو صراط مستقیم ہے نا بہت واضح ہو کے سامنے آتی رہے گی۔ لیکن معاملہ یہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غور کرنے کی کمی ہے۔ الگ الگ تو بعض معلومات ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ علم تقوی کے بارے میں، تقوی یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، لیکن عملی اعتبار سے جب ہم جاتے ہیں زندگی گزارنے کے طور پر عمل کرتے ہیں، تو اس وقت وہ ساری باتیں صحیح معنوں میں ہمارے ذہن میں جو ہے رچی بسی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھی یہ ساری گفتگو جو ہماری ہو رہی ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ان سب باتوں کو ملا کر دیکھا جائے۔ اب تقوی کی کوئی علامت ہونا یہ چاہیے کہ جب تقوی کی فضیلت، اس کی اہمیت، ضرورت، اس پہ کلام ہو گیا، اور یہ ہر مسلمان عام طور پہ جانتا ہی ہے، قرآن کریم کے متعدد آیات ہیں، وہ بزرگ کا قول بھی میں نے آپ کو بتایا، تو اب اس کے بعد کوئی نہ کوئی تقوی کی تعریف،
ٹھیک ہے،
پرہیزگاری کا مفہوم، اس کی کچھ علامت، اس کے کچھ درجات، یہ جب تک جانیں گے نہیں نا تو عمل نہیں کر پائیں گے صحیح معنوں میں،
ٹھیک ہے، اور پھر آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پائیں گے کہ بھائی میں یا فلاں شخص متقی ہوا یا نہیں،
اپنے عمل کا جائزہ کیسے لیں، اور یہ باتیں اصل میں سننے سنانے کی ہیں ہی نہیں۔
اوکے،
یعنی دین ہمارا عمل کرنے کا نام، پتہ چلا باتیں بہت ساری کی ہیں اور نہ اپنے عمل کو درست کرنا ہے، نہ اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر یہ باتیں بہرحال فائدے سے خالی ہو جاتی ہیں۔ تو اب ایک تو یہ کہ تقوی کی کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا، یہ واضح ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی ہے، آپ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور و معروف صحابی گزرے،
جی جی،
ان سے یہ سوال کیا تھا کہ تقوی کیا ہے،
اللہ،
تو انہوں نے جو ہے اس سوال کے جواب میں فاروق اعظم سے سوال کیا کہ کبھی تم خاردار رستے پر سے گزرے ہو؟
اللہ اللہ،
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو پھر دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا، کیسے گزرے ہو، یعنی جب ایسی جھاڑیاں ہوتی ہیں جس میں سے کانٹے نکلے ہوئے ہو،
صحیح،
اب کئی لوگ گزرتے ہیں عام طور پر جو دیہاتوں میں یا جنگلات، جی جی، والے رستے پر جانے، جی جی، والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس کا جو ہے
آئیڈیا
ہوتا ہے، اب وہ جھاڑیاں نکلی ہوئی اس کے اندر کانٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس پر کیسے چلتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ جب سوال دوبارہ کیا انہوں نے کیسے چلتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ظاہر بات ہے بالکل واضح تھا، کیسے چلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کانٹوں سے بچتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے،
ٹھیک،
اگر کپڑوں کو بھی نہیں سنبھالا اور تھوڑا سا بھی ڈس بیلنس ہوئے تو کیا ہوگا، کہیں کپڑے ادھر کانٹوں میں الجھیں گے، کبھی ادھر الجھیں گے،
ٹھیک ہے،
تو جو خاردار راستہ ہوتا ہے ایسی جھاڑیوں کے درمیان اس میں کیسے گزرا جاتا ہے، یہ سوال کیا، اس کا جواب جو فاروق اعظم نے دیا، تو جو فاروق اعظم کا سوال تھا کہ تقویٰ کیا ہے، کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہی تقویٰ ہے.
اللہ اللہ،
کہ جس طرح خاردار راستے سے آپ گزرنے کا جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے،
جی جی،
یہی اصل تقویٰ کا مفہوم ہے. دنیا جی میں مسلمان اپنے ایمان کو بھی بچاتا ہے اور اپنے اعمال صالحہ کو بھی بچاتا ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے. دنیا کی جو بے جا لذات ہیں، اس طرح شیطان سے اور نفس سے اپنی عبادت کو اور ایمان کو بچاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزرنا، یہی تقویٰ ہے. تو شریعت کے مطابق جو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں، ادھر دائیں بائیں ہوئے بغیر صراط مستقیم پہ چلنا، یہ تو تقویٰ. اس کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے احسان فرمایا.
مرحبا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کے راستے پر. تو یہ جو برے راستے ہیں ان کی مثال ہو گئی کانٹوں والی جھاڑیوں کی سمت، کہ اس طرف جائیں گے تو الجھ کے رہ جائیں گے.
صحیح.
اور پھر سیدھے راستے پر چلنا دشوار ہو جائے گا. تو یہ بزرگ نے مثال دی. اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول بڑا عمدہ ہے جسے یاد رکھ لینا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ معصیت پر اصرار سے باز آنے کا نام، یہ پہلے بھی شاید سلسلے میں کہیں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، معصیت پر اصرار سے باز آنے کا نام، یعنی معصیت مسلسل کرنا بغیر توبہ کے، گناہوں کو انہماک سے کرنا، توبہ نہ کرنا، اور عبادت پر فخر و ناز سے باز آنے کا نام تقویٰ ہے.
مرحبا.
یعنی گناہوں سے بھی بچیں آپ، ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، سچی توبہ، اور عبادت اگر کریں تو اس پہ ناز نہ کریں، فخر نہ کریں، خود پسندی کا شکار نہ ہو، رب تعالیٰ کی توفیق اسے سمجھے اور عارضی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے، اس طرح زندگی گزارنے کا نام یہ تقویٰ ہے. اب اس کے درجات ہیں، اگر درجات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیے جائیں، سمجھ لیے جائیں، تو پھر اپنا جائزہ لینا نا بہت آسان ہو جاتا ہے. سیدی اعلی حضرت نے یہ درجات بیان کیے ہیں خزائن العرفان شریف میں، صدر اللہ فاضل نے بھی انہیں بیان کیا سورہ اپنا بقرہ کی ابتدائی آیات کے تحت.
سبحان اللہ.
آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کے سات درجات ہیں. پہلا
سات درجات.
پہلا کیا ہے؟ کفر سے بچنا.
اچھا،
تقوی تو کہتے ہی بچنے کو، اپنے آپ کو بچانے.
صحیح.
ایک معنی اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے بچانا؟ نمبر ایک، کفر اور شرک سے بچانا. جب کفر اور شرک سے بچا لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو تقویٰ ایک معنی میں پہلا جو درجہ ہے وہ حاصل ہو گیا.
سبحان اللہ.
دوسرا یہ ہے کہ گمراہی سے بچانا،
یعنی ہر مسلمان کو یہ تقویٰ
یہ تقویٰ حاصل ہے.
اوکے.
ہر مسلمان کفر اور شرک سے بچا ہوا ہے، اس معنی میں تو متقی ہے.
اوکے.
لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں،
سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے،
کہ بالکل کامیابی اور کامرانی والی، جو فلاح و کامرانی کے ساتھ جو قرآن کا فلسفہ ہے، اس اعتبار سے تقویٰ کی آگے کی بھی
ٹھیک ہے.
پہلی تو آ گئی کہ کفر اور شرک سے بچنا، دوسرا آ گیا گمراہی سے بچنا. گمراہی یہ کہ جو اجماعی عقائد ہیں مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے، ان عقائد کو چھوڑ کے غلط عقیدہ بنا لینا مسلمانوں کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف.
اوکے.
تو اب وہ جو گمراہ کن عقائد ہیں ان سے بھی ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، تو گمراہی سے بچنا بھی ضروری ہے.
ٹھیک.
تیسرے نمبر پر کبیرہ سے بچنا.
اوکے.
یہ کبیرہ گناہ واضح ہوتے ہیں. چوتھا مرتبہ ہے گناہ صغیرہ سے بچنا. تو یہ چاروں جو مرتبے ہیں نا، یہ مطلوب ہیں، انتہائی اہم درجات ہیں، ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے. کفر سے بھی اسے بچنا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، کبیرہ سے بچنا ہے، اور صغیرہ سے بچنا ہے. ساری زندگی اسی تگ و دو کے اندر اس نے بسر کرنی، اپنی ایمان کی، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے. اس طرح اگر کوئی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو وہ جو تقوی کا ایک رستہ تھا نا، نجات والا رستہ، یہ کہا جائے گا کہ اس نے اس پر چلنا جو ہے وہ شروع کر دیا.
ماشاءاللہ.
اس کے بعد جو پانچواں درجہ ہے وہ ہے شبہات سے بچنا. مشتبہ
چیزیں. یہ تین کانسیپٹ تھوڑا سا ہمیں فردر سمجھائیے. ایک تو کبیرہ سے بچنا، یہ یعنی کبیرہ کیا ہے، صغیرہ سے بچنا آپ نے فرمایا، صغیرہ کیا ہے، تھوڑا ایک دو مثالیں دے دیں، اور پھر شبہات کی طرف. اگر
کبیرہ اور صغیرہ گناہ کے بارے میں تو کچھ یعنی وہ کافی اقوال ہیں. مشہور قول یہ ہے کہ جس گناہ پر عذاب کی وعید ہے، جس گناہ پر عذاب کی وعید ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس پر ایسی وعید قرآن و حدیث میں نہ آئی ہو وہ صغیرہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صغیرہ جو گناہ ہوتا ہے، اگر اس کو ہلکا سمجھا جائے گا وہ کبیرہ ہو جائے گا. لہٰذا اسی طرح صغیرہ پر اصرار کرنا، چھوٹے گناہ جو
مسلسل
کیے جا رہے ہیں وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. تو بہرحال گناہ گناہ ہے، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، رب تعالیٰ کی نافرمانی، اس سے بچنا ہی بچنا ہے. تو ان دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا
ٹھیک ہے،
یہ ضروری ہے اور تقوی کے لیے جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. یہ چاروں طرح کے جو تقوی ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے.
اوکے،
اس کے بعد ہے شبہات سے بچنا،
ٹھیک ہے،
مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے.
شبہات یا مشتبہ یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟
جس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے،
ٹھیک ہے،
مشہور حدیث.
جی جی.
اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں جو ان سے بچ جاتا ہے تو اپنے دین کو اس نے بچا لیا.
اللہ،
تو اب یہ جو ہے نا کہ شبہات سے بچنا کیوں ضروری ہے، اس لیے بچنا ضروری ہے کہ جب وہ شبہات سے بچے گا تو جو واضح طور پر حرام چیزیں ہیں ان سے ضرور بچے گا. اگر شبہات کی طرف آئے گا تو بعض اوقات حرام کا ارتکاب کر لے گا.
ٹھیک.
تو شبہات سے بچنا اپنے دین کے اندر محتاط ہونے کی دلیل ہے کہ جو اپنے دین کو زیادہ اس میں احتیاط کرتے ہیں، اپنے اعمال کا تحفظ جن کا مقصد ہوتا ہے، وہ شبہات سے بھی بچتے ہیں. کہیں شبہات کے قریب جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ناجائز میں پڑ جائیں. عام طور پر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اور معاملات پر وہ جانے میں، مشتبہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں،
جی جی،
وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے جناب. تو ایسی جگہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ اصل میں وہ شبہ والی چیز تو نہیں کہیں گے لیکن گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ضرور ہے.
اوکے.
تو اپنے آپ کو برے ماحول سے بچانا، اس اعتبار سے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ماحول برے ماحول کے قریب جاتا ہے.
جی جی.
اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں تو بچ جاؤں گا، اس کا گناہ اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا. یعنی اس طرح آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں برے ماحول میں میرا جانا، بری جگہ پر میرا بیٹھنا ایسا نہ ہو کہ میرے جو ہے وہ گناہ کے ارتکاب کا باعث بن جائے.
صحیح.
تو شبہات سے بچنا یہ تھوڑے سے کامل الایمان لوگوں کا مرتبہ ہے. حضرات صوفیہ کرام اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. اگلے مرائل بھی خاص انہی کے ہیں.
اچھا اچھا.
ایک تو شبہات، اس سے بھی عام ہم جیسے مسلمانوں کو بچنا چاہیے تاکہ جو اگلے پہلے کے چار درجے بیان کیے گئے ہیں اس پر ثابت قدمی نصیب ہو.
یہ عام طور پر بھی سب یہ دیکھا گیا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بہت زیادہ وولٹیج کی لائن جا رہی ہے الیکٹرک سٹی کی، تو اگر اس کا فار ایگزامپل دائرہ اثر جو ہے نا، مثال دے رہا ہوں 41 میٹر ہے، تو یعنی 2-4 میٹر آگے بڑھا کر ہی احتیاطی لکھی جائیں گی کہ 45 میٹر تک دور رہیں. اور وہی بات ہے کہ اگر مثال دیتے ہیں کہ کھانے کے بیچ میں زہر ہو اور کسی کو زبردستی کھلایا جائے،
آس پاس سے کیسے
ڈر ڈر کے،
بلکہ کھائے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ بھوک سے مرا نہ جا رہا، وہ کہے گا بھائی دوسرا دیگ آ جائے، اس دیگ میں ہاتھ
نہیں ڈالوں گا.
تو دیکھیں دنیا کے معاملے میں، اپنی جان کے معاملے میں جس طرح ہم احتیاط کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اسی طرح دین کے معاملے میں بھی احتیاط یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ہونی چاہیے.
مرحبا.
تو یہ صوفیہ کرام زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے، اس لیے وہ اپنے دین کو زیادہ محتاط بناتے رہے. تو یہ درجہ آ گیا پانچواں، شبہات سے بچنا. چھٹا آ گیا نفس کی خواہشات سے بچنا.
اوکے.
اب نفس کی جو خواہشات ہوتی ہے نا، ہر خواہش گناہ نہیں ہے، لیکن نفس کی خواہشات کے اندر آدمی جب منہمک ہو جاتا ہے تو بعض اوقات یہ گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. عادت ایسی ہو جائے گی کہ ہر نفس کی بات پوری کرنی ہے، اور جب بھی وہ مطالبہ کرے گا پوری کریں گے.
صحیح.
تو بعض اوقات پھر صبر کرنا دشوار ہو جائے گا.
اوکے.
جب شریعت کہے گی یہ چھوڑو تو پھر کیسے چھوڑا جائے گا؟
کنٹرول
کے طور پہ روزے بھی لے لیں.
جی جی.
یعنی عام طور پر جیسے لوگ ایک کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، دوسرے کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کھانا پینا ہی ان کی زندگی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ کھائیں پیئیں گے نہیں تو وہ ایک دم مرجھا جائیں گے ان کے چہرے جو ہے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا کتنا دشوار ہے.
اوکے.
بعض اوقات صرف کھانے پینے کے چکر میں بعض لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہے کہ کھانا پینا نہیں ملے گا.
اللہ.
تو اب کھانے پینا جو عام حالات میں جائز تھا لیکن آپ نے اس کے اندر اتنا دل لگا کے کھایا آپ نے غفلت کے ساتھ کہ اس کے ایسے عادی بن گئے کہ اب روزے کے معاملات میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اب کھانا پینا چھوڑنا ہے، تو اب دشوار ہو رہا ہے کہ کھانا پینا کیسے چھوڑے. طبیعت خراب ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، ذہن کے اندر پریشانی پیدا ہو گئی ہے. تو وہ جو چکر ہے نا کہ خواہشات کی طرف زیادہ جانا، نفس کی خواہشات زیادہ پوری کرنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب دین ان خواہشات کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو پھر صبر کرنا دشوار ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
بزرگ اپنی تربیت کے لیے کیا کرتے تھے کہ نفسانی جو خواہشات ہوتی تھیں ان کے اندر بھی ایک حد تک جو ہے وہ اس سے بچا کرتے تھے. یعنی انہماک سے بچنا، ایسا نہیں کہ نفس کی کوئی بھی خواہش کبھی بھی پوری نہ کرنا، یہ نہیں ہے.
ٹھیک.
کبھی پوری کر دی ہے لیکن اس کے عادی نہیں بنتے.
اوکے.
نفس کی بات ماننے والے وہ بندے نہیں کہلاتے. اللہ کی بات ماننے والے بندے کے علاوہ. تو اس اعتبار سے ہمیں بھی درس ملتا ہے, یہ بزرگوں کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی نفس کی جو خواہشات ہیں اس کے اندر کمی کرتے جائیں اور اس کے اندر منہمک نہ ہو جائیں. دنیاوی لذات میں, نفسانی خواہشات میں بالکل منہمک ہو کے غفلت کے ساتھ جب مبتلا ہوں گے تو پھر بہت ساری جو دین کی ضروری چیزیں ہیں ان کے اندر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا.
ٹھیک. پھر مصعب, دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ اگر جیسے وہ نا کسی خاص پرٹیکولر فیلڈ میں عادی بنتے گئے یا نکلتے گئے تو وہ بڑھنا والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے ایک گھنٹے کی سیر سپاٹے کا شوق ہے تو پھر وہ ڈیڑھ گھنٹے میں تبدیل ہوگا, ڈیڑھ سے دو میں تبدیل ہوگا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ پھر جماعتوں کی طرف دھیان نہ رہے اور اس طرح کے معاملہ. تو یہ بھی دیکھا ہے کہ خواہشات کی طرف توجہ کرنے سے خواہشات کی ڈگری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
اس پر یہ نفس کی بات آپ جتنی مانیں گے نا
جی
تو نفس اتنا زیادہ کھولتا جائے گا.
Okay.
اس کی لگام کھینچنی ضروری ہے, جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں.
جی جی,
تزکیہ نفس, تہذیب اخلاق, یہ دو تین الفاظ ہم نے سنے ہوئے.
جی جی,
یعنی اچھے اخلاق اپنانا, برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا. تو برے اخلاق کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو گناہوں بھرے برے اخلاق ہوتے ہیں,
صحیح,
اور ایک یہ بھی برائی کا ذریعہ بنتے ہیں نفسانی خواہشات. تو تزکیہ نفس بھی ضروری ہے اور تہذیب اخلاق بھی ضروری ہے.
اوکے.
تبھی دین پر چلنا آسان ہوتا ہے.
ٹھیک.
یعنی اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں, اچھے اوصاف پیدا کیے جائیں, اور جو بری عادتیں ہیں
جی جی
ان سے اپنے آپ کو, برے ماحول سے بھی دور رہنا ہے, اپنے اندر جو بری عادتیں ہیں نفس کی
جی جی
ان کو بھی ایک ایک کر کے کم کرنا ہے. جب اس طرح نفسانیت کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا بالکل روک لگا دیں گے اور نفس کو بری عادتوں کے ساتھ ساتھ اچھی عادتوں کے بہانے سے جو بری عادتوں کی طرف لے کے جاتا ہے اس میں بھی کمی کرتی جائیں گے, اور نظر یہ رکھیں گے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عادی بن جائیں اور نفس کی بات ماننے سے خواہشات کے عادی بن کے کہیں برائی کی طرف چلے جائیں. مسلسل جب اس کے اوپر
چوکنے
رہے گی تو وہی تو تزکیہ نفس ہے.
اوکے.
تو تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے تاکہ عبادت کرنا آسان ہو جائے. اگر ان چیزوں میں الجھیں گے تو وقت بھی ضائع ہوگا, بری اور فضول عادتوں کا آدمی شکار ہو جائے گا, پھر عبادت کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا.
اوکے.
اور ابھی ہماری ساری گفتگو پچھلے سلسلوں سے یہی چل رہی کہ عبادت کیسے
آسان کیسے ہوگی
اور عبادت سے فائدہ کیا ہوگا. تو عبادت سے فائدے کا تو آج موضوع ہے ہمارا,
اور اسی سے بات آئی تھی,
عبادت آسان کیسے ہوگی وہ اگلے موضوعات کے اندر ہمارے آ جائے. تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے. بہرحال
ماشاءاللہ
اب یہ چھٹا مرتبہ تھا.
ٹھیک ہے.
تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, دیکھیں وہ کہاں کفر و شرک سے تو بچنا ہی بچنا ہے, گمراہی سے بھی بچنا ہے,
اللہ
کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے تو بچنا ہی ہے,
بچنا ہی ہے.
انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں,
سبحان اللہ,
یہ ہمارا عقیدہ ہے. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے.
ٹھیک.
اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اولیاء کرام,
جی
وہ
جی
محفوظ ہوتے ہیں, معصوم تو نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے,
سبحان اللہ.
اب وہ کیوں یہ ایسا ان کو, یعنی ان کو یہ سبق ملتا ہے اور ان کو یہ فضیلت ملتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر بڑی استقامت کے ساتھ چلتے ہیں.
اللہ اللہ.
اب جب وہ کبیرہ سے بچنے کا بھی ان کا ذہن ہے اور صغیرہ سے بچنے کا بھی ذہن ہے اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ شبہات سے بھی بچتے ہیں,
مدینہ مدینہ,
اور نفس کی بیجا جو خواہشات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں تاکہ عبادت کرنا آسان ہو جائے.
ٹھیک ہے.
تو رب تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے, اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو ان کا دلوں کا اخلاص جب رب تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے تو انہیں اور توفیق دیتا ہے, گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چار قسم کا تقوی ایسا ہے جو میں نے ابتدائی اس کے درجات بتائے کہ وہ ضروری ہیں, لیکن اس ضروری تقوی کو حاصل کرنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے, وہ ضائع نہ ہو جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ بقیہ جو تین درجات ہیں ہمارے بزرگوں کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں,
جی جی,
کچھ نہ کچھ اس طرف بھی بندہ مومن بڑھتا جائے. تو شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے, فضولیات سے بھی بچائے, نفس کی بیجا خواہشات سے بھی بچائے. کم سے کم جتنا کر دیں گے تو وہ جو سادہ اور اچھی زندگی ہوتی ہے اس میں دین کی طرف آنا آسان ہوتا ہے. جتنی خواہشات کی دنیا ہوتی ہے تو وہ تو ایک سمندر ہے نا ختم ہونے والا. ایک اعتبار سے آپ کہیں کہ اس میں ڈبکی لگاتا ہے تو آدمی نکل نہیں پاتا, یہ اندر ہی اندر غرق ہوتا جاتا ہے. تو جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے نا نکلنے کی, اس وقت تک نکل نہیں پائیں گے. یہ چھٹا مرتبہ تھا. آخری مرتبہ جو ہے خص الخواص کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی طرف التفات سے بچنا, یعنی ان کی توجہ کا مرکز سارا اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی صفات, اس کے افعال, اس کے اسماء, یہی ماور ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں, جس کو صوفیہ کہتے ہیں فنا فی اللہ. یعنی وہ ایسے ہو جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا ہی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, اور ان کی توجہ دل و دماغ کے اندر جو بھی خیال آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے
مرحبا
بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے دل معمور ہوتے ہیں.
مرحبا.
تو یہ اتنا پیارا یعنی مقدس دل اور اتنی ستھری زندگی, یہ تو خص الخواص کا
اللہ
کی جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے. لیکن اس طرف بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے, مکمل طور پہ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو خیال آتا رہے.
اللہ اللہ,
اللہ تعالیٰ کی یاد تو ضروری ہے, جتنی یاد ہوگی اتنی غفلت دور ہوگی, غفلت دور ہوگی تو رب تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اسی کا نام تقویٰ.
مرحبا, بہت خوب ماشاءاللہ مفتی صاحب, بہت پیارا آپ نے سمجھایا. سلسلے کا وقت ختم ہونے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. آخر میں رمضان المبارک سے متعلق ایک یا دو مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جس کا جواب ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو آج جو مفتی صاحب یہ ہے, ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو عمومی طور پر کثیر الواقع مسائل ہوتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہوگا, یہ جو رمضان المبارک کے دنوں میں کہ کلی کرنا میں غرغرے کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے, اور پھر عام سارا سال کلی کرنے میں ایک مخصوص اسٹائل عادت سی پڑ جاتی ہے. اس میں اگر پانی جان بوجھ کر نہیں ڈالا ہے لیکن چلا گیا تو غرغرا کر لیا, اور غرغرے میں حلق سے اتر گیا تو پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, تو اب ناک میں پانی چڑھانے میں وہ ایک عام رمضان شریف کے جو علاوہ دن ہوتے ہیں اس میں ایک عادت سیٹ ہوئی بھی ہے, وہی اسی انداز سے روانی میں کرتا چلا گیا, اب پانی چڑھ گیا ناک میں اوپر.
اس میں یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے.
اوکے,
روزے کے علاوہ عام حالت کے اندر مبالغہ کرنا سنت ہے.
ٹھیک,
لیکن کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں جب وضو کریں گے یا غسل کی صورت ہوگی, روزے میں جو ہے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. مبالغہ کسے کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
مثلا کلی کرنی ہے تو ہم منہ بھر کے پانی لے لیتے ہیں, اچھی طرح جناب اس کو گھماتے ہیں. اب منہ بھر کے جب پانی لیں گے نا تو اندیشہ رہتا ہے کہ پانی کے کچھ قطرات ہمارے گلے سے اتر جائیں گے, پہلا تو یہ. دوسرا یہ کہ غرغرہ کرنا.
ٹھیک,
جب وہ پانی منہ میں لے لیا آپ نے, منہ اوپر کر کے غرغرہ کرتے ہیں, یہ روزے کے علاوہ حالت میں تو سنت ہے.
اوکے,
تاکہ اچھی طرح پورے منہ کے اندر پانی جو ہے وہ استیاب کر لے, پورا منہ جو ہے وہ کور ہو جائے. لیکن روزے میں حدیث شریف میں منع کیا گیا غرغرے سے, کہ غرغرہ روزے کے علاوہ کرنا ہے, روزے میں نہیں کرنا.
مدینہ مدینہ,
تو ایک تو یہ ہے کہ سنت بھی نہیں ہے غرغرہ کرنا. اس طرح مبالغے کے ساتھ کلی کرنا, اس سے بھی منع کیا گیا. تو ایک تو یہ احتیاط کریں, بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے, یہ مسئلہ نہیں جانتے.
ٹھیک,
اب وہ جلدی میں پرانی عادت ہوتی ہے, منہ بھر کے اچھی طرح اس کو گھما رہے ہیں, ایک دو روزے میں ویسے ہی پیاس لگتی ہے, منہ خشک ہو جاتا ہے, تو اب کہیں غفلت کا بھی کوئی شکار ہو جائے یا کوئی اور شرارت ذہن میں آ جائے, تو خالی کلی کریں گے احتیاط سے کم پانی لے کے, تو اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک,
جبکہ دل تنگ ہونے والی کیفیت نہ ہو, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر روزے میں منہ بالکل خشک ہو گیا آپ کا,
جی جی,
اور آپ نے پانی کی کلی کی صرف اس لیے کہ منہ تر ہو جائے, تاکہ وہ جو کیفیت ہے نا بالکل منہ کی انتہائی خشکی والی, وہ ختم ہو جائے.
جی جی,
آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے عبادت سے, میں تنگ ہو رہا ہوں, یہ نہیں ہے. صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جیسے نہانا ہوتا ہے, وضو کرنا ہوتا ہے, پانی چہرے پر ڈال دیا, اسی طرح منہ بالکل خشک ہو گیا جس سے نہ بات کی جا رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, تو منہ کے اندر ہلکا پانی لے کر کلی کر کے صرف منہ تر کر لیا, گلے میں پانی جانے نہیں دیا, تو یہ بھی جائز ہے. اب آیا آپ کا مسئلہ کہ کلی جو ہے جب بے احتیاطی کے ساتھ کریں گے, غیر ضروری طور پر کریں گے, مبالغے کے ساتھ کریں گے یا غرغرے کی طرف جائیں گے, تو اب ظاہر بات ہے اگر پانی نیچے اتر گیا تو یہ خطا کی صورت بنے گی, بھول نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کو روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے اس لیے بھولے سے کھا رہا ہے پی رہا ہے,
صحیح,
تو بھولے سے کھانے پینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک,
لیکن یہ جب کلی کی ہے اور پانی نیچے اتر گیا ہے, روزہ دار ہونا اگر اسے یاد ہے کہ میں روزہ دار ہوں, اب غلطی ہوئی اس سے, خطا ہوئی, تو اس خطا کی صورت میں اگر پانی گلے سے نیچے اترے گا یا ناک سے آپ نے زیادہ اوپر کھینچا اور وہ دماغ میں اور گلے میں اتر گیا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے بچنا چاہیے, روزے میں احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے.
ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہاں مسئلہ ہو گئی ہوگی بہتوں کی, کیونکہ یہاں اس چیز کو جو ہے نا عموماً بھول تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ خطا نہیں مانا جاتا, مطلب یہ تو بھولے سے ہو گیا نا, بھولے سے نہیں ہوا خطا سے ہوا ہے. یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. اچھا ایک مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کے حوالے سے جو بچے ہیں مدنی منے مدنی منیاں ہیں, ان کو کب اس طرف لایا جائے, ترغیب کب دینی شروع کی جائے, اور کب جو ہے نا پھر اس پر ہم جو ہے وہ تاکید بڑھاتے چلے جائیں گے؟
اس میں یہی ہے کہ 10 سال کی عمر کے بعد روزے کی بچے سے پابندی کروائی جائے.
اوکے,
لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نماز میں تو دیگر جو صحت ہوتی ہے,
جی جی,
اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
لیکن روزے میں صحت کا اور موسم کا یہ بھی چونکہ عمل دخل ہوتا ہے, لہٰذا بچے کو کی صحت ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے.
اوکے,
مثال کے طور پہ موسم بھی اگر انتہائی شدید گرم ہے اور گرم علاقہ ہے,
ٹھیک ہے,
جہاں روزہ بھی مثلا 17-18 گھنٹے کا بن رہا ہے بالفرض, اور ایک جس بچے نے روزہ رکھا ہی نہیں اس کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی, اور اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ اسے اگر روزہ رکھوائیں گے تو اس کے جو ہے وہ احسان خطا ہو جائیں گے, عقل میں فطور آ جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا, تو اس صورت میں تو روزہ نہیں رکھوائیں گے. لیکن اگر اس کی صحت اجازت دیتی ہے
جی جی
کہ یہ روزہ رکھ لے گا, جتنی دقت ہوتی ہے عام طور پر اتنی دقت برداشت کر لے گا, اس کی صحت میں کوئی خلل نہیں آئے گا, تو پھر روزہ اس سے رکھوایا جائے گا. اگر جو ہے وہ روزہ توڑ دے بالفرض,
جی جی,
یعنی روزہ رکھوایا تھا اس وقت تو یہ گمان تھا کہ یہ روزہ رکھ لے گا,
صحیح,
لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت جو ہے غیر ہو گئی, ہے تو بچہ نا بالغ نہیں ہے, یاد
رکھے
بالغ ہونے کے بعد تو روزہ رکھنا ہی ہے,
رکھنا ہی ہے,
الا یہ کہ جب وہ جان پہ بن جائے, عقل میں فطور آ جائے, عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے, یا شدید طبیعت خراب ہو جائے, تو روزہ توڑنے کی صورت بڑوں کو بھی مل جاتی ہے.
جی جی,
تو بچے کو رکھوایا آپ نے کہ یہ بچے کی صحت اجازت دیتی ہے کہ یہ رکھ لے گا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ
توڑ دیا,
اس کی حالت غیر ہو گئی ہے, تو اب توڑ دینے میں حرج نہیں
ہے. اوکے,
یا اسی طرح رکھوایا تھا آپ نے اور اس نے خود ہی توڑ دیا, اب 24 گھنٹے تو اس کی نگرانی ہوگی نہیں,
صحیح,
بھائی صبح سحری کھلا کر اس کو ناشتہ نہیں دیا, اب کیا اس کو بچے کو دیکھتے رہیں کہ نہ کھانے کے پاس جائیں نہ پانی کے پاس جائیں, اسے منع کریں گے کہ روزہ یہ ہوتا ہے کہ اب افطار کے ٹائم ہی افطار کرنا ہے جیسے بڑے کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن بعض اوقات بچہ ہے نا,
جی جی,
اس کو ابھی اتنا مفہوم واضح نہیں ہوا عبادت کا, یہ آپ عادت ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں. اب اگر وہ کسی طرح اپنے آپ کے بارے میں اس نے یہ گمان کیا کہ میں تو ہو گیا بھائی بالکل ناقابل برداشت,
ٹھیک,
اور اس نے کہیں چھپ چھپا کر پانی پی لیا, تو اب اگر روزہ اس نے خود توڑ دیا, آپ نے توڑنے کا نہیں کہا, آپ نے منع کیا, اگر روزہ توڑ دیا ہے تو اس کی کوئی قضا وغیرہ نہیں.
اوکے اوکے,
لیکن اس کی صحت کو مد نظر رکھنا یہ ضروری ہے, اور اس کے اندر کچھ موسم کا اور روزوں کا دورانیہ, اس سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا.
اچھا مصحف, کیا جب یہ عمل شروع کیا جائے گا کہ 30 کے 30 روزے رکھنے کا کہا جائے گا اس کو, یا عادت ڈالنے کے لیے پہلے ایک کا کہا پھر رفتہ رفتہ جو ہے نا ایک دن کے بعد,
قاعدہ یہ بیان ہو گیا کہ اس کی صحت کو مد نظر رکھ کر آپ نے کرنا. اب اگر کوئی بچہ ایسا ہے اور روزے مثلا سردیوں کے اندر موسم میں 12-13-14 گھنٹے کے اگر روزے آ گئے,
جی جی,
دن چھوٹا ہے اور اس کی صحت بچے کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے,
جی
10
جی
سال کی عمر,
ماشاءاللہ,
کہ ہر روز اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سارے روزے رکھ لے گا,
اوکے,
تو سارے رکھواتے جائیں اس سے.
اچھا اچھا,
لیکن اب اگر یہ کہ آپ نے ایک رکھوایا, دو رکھوایا, اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی, نکاہت زیادہ ہو گئی, روزے کے بعد افطار میں بھی وہ کچھ نہیں کھا پایا, سحری کے اندر بھی صحیح طرح نہیں کھایا, اب ایک روزہ تو رکھ کے برداشت کر لیا اس نے,
صحیح,
اگلا روزہ رکھے گا تو پھر اس کی صحت اور کمزور
ہو جائے گی. ٹھیک
ہے, اس پر نظر رکھنا یہ ولی کے ذمہ ہوتا ہے, سرپرست کے, وہ دیکھتا رہے کہ جب تک اس کی ہمت ہے تو رکھواتا رہے, اور جب دیکھے کہ اب یہ چھوڑنا اس کے لیے مناسب ہے اور ضروری ہے, نہ رکھوانا تو پھر نہ رکھوائے. اسی طرح روزے رکھوانے کے بعد بھی یہ نہ ہو کہ اس پہ اتنی بے جا سختی کریں کہ وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ بالکل بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں روزہ پورا کرانا ہے. اس کی صحت کی جو ضرورت ہے اس کا خیال رکھنا بہرحال روزے کی حالت میں بھی ضروری ہے اور روزہ رکھوانے سے پہلے بھی ضروری ہے.
مرحبا,
اس کا خیال رکھیں, اگر اس کی صحت بگڑتی ہے تو روزہ توڑوایا بھی جا سکتا ہے, وہ خود توڑ دے تب بھی, یا توڑوایا آپ نے مجبوراً تب بھی اس کی قضا نہیں ہے, 10 سال کی عمر میں وہ بالغ نہیں ہے, قریب البلوغ ہے, جب بالغ ہو جائے گا 12 سے 15 کے درمیان تو اب روزہ رکھنا اس پر فرض ہے.
اوکے,
وہ اہل نیت میں سے ہو جائے گا, اس کو سارے ضروری احکام اس سے پہلے سیکھ
لینے چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. مفتی صاحب کی آپ نے الحمدللہ علم و حکمت سے باتیں سماعت فرمائی, اگلے ایپیسوڈ میں علم و حکمت کا مزید خزانہ لے کر اپنے سلسلے علم و حکمت کی باتوں میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم.
حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.